اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي.
الٹے سیدھے القاب کے ذریعے نوازا گیا. جب کسی پر اعتراض کرنا ہو تو اس کے بھی کوئی آداب اور کوئی طریقے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے ایک وضاحتی بیان دیا تھا، اس کے بعد پھر میں نے یہ ٹاپک چھوڑ دیا تھا کہ آج چند بڑے علماء تھے جو واقعی سنجیدہ علماء ہیں، مخلص بھی ہیں، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ آپ نے جو جامعہ حفصہ کے بارے میں بیان دیا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ گویا آپ جامعہ حفصہ کو غلط سمجھ رہے ہیں، اور فوج کی جو جامعہ حفصہ کے خلاف کاروائی ہوئی تھی، جنرل مشرف کی جو کاروائی ہوئی تھی، اس کو گویا صحیح سمجھ رہے ہیں. تو ایسا آپ کے بیان سے ہی لگ رہا ہے، اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ آپ گویا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ جامعہ حفصہ کے ساتھ جو فوج نے کیا وہ گویا ٹھیک تھا، یا اگر ظلم ہوا بھی ہے تو بہت تھوڑا ظلم ہوا ہے جامعہ حفصہ پہ. تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اگر میرے بیان سے کسی نے یہ سمجھا ہے تو میرا ہرگز یہ سمجھانے کا ارادہ نہیں تھا. اگر کسی نے میرے بیان سے یہ سمجھائے کہ جامعہ حفصہ پہ ظلم کم ہوا یا فوج نے اس کے خلاف جو آپریشن کیا وہ درست کیا، تو اگر یہ میرے بیان سے کسی نے سمجھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری نیت یہ نہیں تھی. پھر بھی اگر میرا طرز بیان ایسا تھا تو میں اس کے لیے معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں. تیار کیا؟ میں معذرت کر رہا ہوں ابھی. تو میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا. میرا مقصد یہ تھا کہ جامعہ حفصہ والوں کی بھی غلطی تھی. مولانا عبدالعزیز صاحب کو بہت زیادہ سمجھایا علماء نے، بعض علماء نے اپنی پگڑی ان کے پاؤں میں لا کے رکھ دی تھی کہ اللہ کا واسطہ آپ یہ حرکت مت کریں، صرف سب مدارس کو نقصان ہوگا، مگر انہوں نے بات نہ مانی. اجتہادی غلطی تھی، ان کی رائے یہ تھی کہ ایسا ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد علماء کا وفد مذاکرات کے لیے گیا جب آپریشن شروع ہونے والا تھا. مذاکرات کے لیے جب علماء کا وفد گیا ہے، ہم ایک ایک چیز سے باخبر تھے کہ کیا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز ہم سے مخفی ہو. اس وقت جب علماء کا وفد گیا ہے مذاکرات کے لیے، تو حکومت بھی غازی عبد الرشید صاحب سے مذاکرات کے لیے تیار ہو گئی تھی. آخر میں تو معاملہ وہاں پہ آ کے اٹک گیا تھا نا. غازی عبد الرشید صاحب تھے محاصرے میں، اور ان کی والدہ تھیں، اور بھی کچھ طلبہ تھے. تو حکومت مذاکرات کے لیے، اس وقت جو وزیر اعظم تھے وہ بھی مذاکرات کے لیے تیار، اور غازی عبد الرشید صاحب نے بھی سرنڈر ہونے کا اعلان کر دیا تھا، گرفتاری دینے کا اعلان کر دیا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جنرل مشرف کو آپریشن کا کوئی حق نہیں تھا، تو یہ یقیناً غلط کیا ہے. اس کو میں نے کبھی بھی صحیح نہیں کیا. اس وقت بھی میں نے، یعنی صحیح نہیں کہا میں نے اس عمل کو، اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ غلط ہے جب یہ آپریشن ہوا، اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ آپریشن جو جامعہ حفصہ کے خلاف ہوا تھا یہ کیا ہوا تھا، غلط ہوا تھا. اس کا کوئی جواز اپنے ملک کی عوام پر اس طرح سے فوج لے کے چڑھ جانا جبکہ ان کمزور نہتوں کو آپ بڑے آرام سے گرفتار کر سکتے تھے، تو دنیا میں کوئی بھی عقل مند اس کو صحیح نہیں کہہ سکتا، اور میں بھی اس کو صحیح نہ میں نے کہا ہے نہ اب کہہ رہا ہوں صحیح، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بھی غلطی تھی کہ انہوں نے یہاں تک حالات کو پہنچایا کیوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی جتنی غلطی تھی اس سے زیادہ ان کو سزا دی گئی ہے، یہ بھی میں پہلے بھی کہتا تھا اور بولو بھائی اب بھی کہہ رہا ہوں، ان کی غلطی سے زیادہ ان کو سزا دی گئی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ کم ظلم ہوا ہے، میں مانتا ہوں کہ بہت ظلم ہوا ہے، کیونکہ اتنے طلبہ کا شہید ہونا یہ کوئی کم درجے کا ظلم نہیں ہے. اپنی ہی فوج اپنی ہی عوام پر اس طرح سے کرے گی تو یہ یقیناً کوئی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گا. اور یہ ون مین شو ہوا ہے، جنرل مشرف نے کیا ہے. یہ آرمی عمومی طور پر جنرل مشرف کے اس اقدام کے حق میں نہیں تھی، بڑے بڑے جرنیل خلاف تھے اس اقدام کے. یہ پوری یہ جو آنکھوں دیکھا حال ہے نا، جو موجود تھے علماء ان سے ہم نے سنا ہے براہ راست، اس لیے آپ اس کو غیر مستند خبریں نہ سمجھیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بعض ذرائع نے ظلم کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا ہے، اس سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ظلم کم ہوا ہے. دیکھو جتنا ہوا ہے بعض لوگوں نے اس سے بڑھا کر بیان کیا، ان میں کچھ مخلص لوگ بھی ہیں جن کو حقیقی اطلاع نہیں تھی، حتیٰ کہ وہ اخبار جو دینی اداروں سے چھپتے ہیں ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اس معاملے میں. اس لیے مجھے لوگ واٹس ایپ پہ اخباروں کی تراشے بھیج رہے ہیں اور کچھ اس طرح کے علماء کے بیانات بھیج رہے ہیں، اس میں بہت مغالطہ ہوا ہے، کیونکہ ایسے موقع پہ پھر صحیح اور غلط کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ ظلم ہوا ہے کہ لوگ قتل ہوئے ہیں، غازی عبدالرشید صاحب کی والدہ شہید ہوئی ہیں، یہ بھی کم ظلم نہیں ہے، اور جو بھی فائرنگ ہوئی وہاں پہ ساری دنیا جانتی ہے کیا ہوا. یہ جو بتایا تھا میں نے کہ لڑکیاں وہاں نہ شہید ہوئی ہیں اور نہ زخمی ہوئی ہیں نہ اغوا ہوئی ہیں، اس خبر پہ میں اب بھی قائم ہوں. ایک لڑکی بھی جامعہ حفصہ کی نہ تو شہید ہوئی ہے نہ اغوا ہوئی ہے، حتیٰ کہ زخمی بھی نہیں ہوئی ہے. اس میں آپ اخباروں کے تراشے نہ بھیجیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب سے جا کے آپ پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک بھی لڑکی نہ تو شہید ہوئی ہے نہ اغوا ہوئی ہے اور نہ زخمی ہوئی ہے، نہ کسی کی عصمت دری ہوئی ہے، نہ تو فوجی لڑکیوں کو اٹھا اٹھا کے لے کر گئے ہیں. مشہور یہ ہوا ہے کہ ہزاروں لڑکیاں فوجیوں کی تحویل میں ہیں، ان سے جبری بچے جنے کے پتہ نہیں کیا کیا خبریں مشہور ہوئی ہیں، اور اس خبر کو نشر کرنے میں بڑے بڑے علماء سے غلطیاں ہوئی ہیں. لہذا واٹس ایپ پہ علماء کے بیانات نہ بھیجیں کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنی لڑکیوں کو اغوا کیا. جو میں نے آپ کو اصل ذریعہ بتایا ہے، مولانا عبدالعزیز صاحب سے جا کے اب پوچھیں کہ حضرت بتائیں کوئی لڑکی جس کا نام بتائیں آپ، شہید ہوئی ہو یا اغوا ہوئی ہو یا اس کی عصمت دری کی ہو. ایسا نہیں ہوا، کچھ چیزیں ہوئی ہیں اور کچھ بڑھا کر بیان کی گئی ہیں. اس میں اخباروں کو بھی، کچھ اخباروں نے تو ممکن ہے لڑوانے کے لیے کیا ہو، اور کچھ نے، یعنی کچھ اخبار ایسے بھی ہیں کہ ان کو اطلاع نہیں تھی، غیر مستند ذرائع تھے انہوں نے. اخبار بھی کوئی عالم الغیب نہیں ہوتا. میں جب برما گیا ہوں، وہاں آپ کو معلوم ہے جن دنوں میں شدید ظلم ہو رہا تھا مسلمانوں پر، انہی دنوں میں برما گیا تھا. وہاں میں نے وہ جگہیں اپنی آنکھوں سے دیکھی جہاں پر انہوں نے مسلمانوں کو جلایا ہے اور وہ پیٹرول چھڑک کے آگ لگائی ہے. وہاں لوگوں نے مجھے بتایا، مخلص مسلمانوں میں نے، کہ کچھ خبریں تو برما کے بارے میں صحیح ہیں، کچھ فیک بھی ہیں. پھر انہوں نے مجھے تصویریں دکھائیں کہ فیس بک پہ یہ جو تصویریں آ رہی ہیں یہ برما کے مسلمانوں کی نہیں ہیں. تو ایسے موقع پہ کوئی بھی، جب ایک ماحول چلتا ہے نا، ماحول چلتا ہے کہ بھئی یہ برما میں ظلم ہو رہا ہے، تو حقیقی تصویریں بھی آتی ہیں، اس میں کئی لوگ اٹھا اٹھا کے جھوٹی چیزیں بھی لگانا شروع کر دیتے ہیں. کہاں کہاں سے کوئی بھی کنٹینر جلا ہوا اٹھا کے کیا کہ اس کو برما کے کھاتے میں ڈال دیا. تو اب اگر میں یہ بیان کروں کہ برما کے بارے میں کچھ خبریں غلط آ رہی ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ برما کے مسلمانوں پہ ظلم نہیں ہو رہا یا کم درجے کا ظلم ہو رہا ہے. سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اگر میرے اس بیان سے غلط فہمی ہوئی ہے کسی کو، تو میں اس سے دل سے معذرت کرتا ہوں، اور میرے بیان کو غلط رخ پہ لے کے جانے کی کوشش نہ کریں. کیونکہ آج بعض بڑے علماء نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کے بیان کا سے مترشح یہ ہو رہا ہے، لگ ایسا رہا ہے کہ آپ کس کی حمایت کر رہے ہو، فوج کی. تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ میرا ٹاپک یہ چل رہا تھا کہ ملک میں امن کی ضرورت ہے. پورا آپ اگر لے کے چلیں گے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فہمی نہیں ہوگی. اگر پورا بیان پھر بھی ہوئی ہے تو میں معذرت کر رہا ہوں اسے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو طنز ہیں، تانے ہیں، بوٹ پالش اور یہ سب چیزیں، دیکھو میں نے اپنے بوٹ کبھی پالش نہیں کیے، سمجھ رہے ہو؟ آپ میرے گھر والوں سے پوچھ لو کہ میں اپنے بوٹ کبھی پالش، تو میں دوسروں کے بوٹ پالش کیوں کروں گا بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ میری اپنی چپلیں بغیر پالش کے ہوتی ہیں، اپنے شوز بغیر پالش کے. میں جب شوز خریدتا ہوں تو مجھے یہاں دکان والا ہے فری میں ایک پالش بھی دیتا ہے اور بوٹ صاف کرنے کے لیے برش بھی دیتا ہے. تو وہ گھر میں ایسا ہی پڑا رہتا ہے. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اپنی چپلوں اور اپنے بوٹ کو پالش کروں، تو میں فوجیوں کے بوٹ کو بھی پالش نہیں کرتا. تو یہ طنز نہ کریں آپ لوگ. اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے، تمیز سے آرام سے بیٹھ کے اس کو سمجھائیں. میں خود مدرسے کا طالب علم ہوں، جامعہ مدرسہ کے طلبہ ہماری جنس کے لوگ ہیں، وہ طلبہ ہیں تو ہم بھی طلبہ ہیں، تو ہمیں ان کا احساس یقیناً آپ سے زیادہ ہوگا. اور وہی احساس تھا جس کی وجہ سے مولانا عبدالعزیز صاحب کے پاؤں میں پگڑیاں رکھی جا رہی تھیں کہ اللہ کا واسطہ آپ ایسا نہ کریں، یہ ہوگا آپ کے ساتھ. اور ان کو بھی لوگوں نے بیوقوف بنا، ان کے اخلاص میں کوئی شبہ نہیں ہے. اخلاص تھا تبھی تو اپنی ماں اور بھائی کی قربانی دے دی انہوں نے. اخلاص میں شبہ نہیں ہے، اخلاص سب کچھ نہیں ہوتا، زمینی حقائق کو بھی دیکھنا چاہیے کہ نتائج کیا نکلیں گے. تو وہ اختلاف پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے، اب تو وہ اختلاف بلکہ ختم ہو گیا، تو وہ بھی میرا خیال ہے اس کے قائل نہیں ہوں گے کہ اس طرح سے کیا جائے. تو یہ کچھ وضاحت تھی جو پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکی ہے. اب میں نے اس لیے کی ہے کہ بعض بڑے مخلص حضرات نے مجھے کہا کہ آپ کے بیان سے ایسا لگ رہا ہے، تو میں نے کہا پھر میں معذرت کروں گا یقین. اگر میرے بیان سے ان علماء کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہے، تو یقیناً پھر یہ میری کوتاہی ہے کہ میں نے اس اسٹائل میں بیان کیا کہ لوگ اس سے غلط مطلب لیں. تو میں کہہ رہا ہوں ہم بھی مدرسے کے طلبہ ہیں، ہمیں بھی ان کا احساس یقیناً آپ سے زیادہ ہے، اور اسی احساس کی بنیاد پر یہ چاہ رہے تھے کہ یہاں تک نوبت نہ پہنچے. اور ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ فوج نے بھی 100% غلط کیا، کیونکہ جب وہ سرنڈر ہو گئے تھے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، گرفتاری پیش کر دی تھی، تو آرمی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی عوام کو ایسی عبرتناک سزا دے، وہ یہ حق نہیں پہنچتا. لیکن میں نے یہ بھی بتایا کہ آرمی کے تمام آفیسرز اس سے متفق نہیں تھے، یہ جنرل مشرف صاحب ون مین شو بن کے یہ کام کر رہے تھے، اور انہوں نے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہماری رائے کے مطابق ملک کو ڈبونے میں بہت سارے کام کیے ہیں. تو اس لیے میں کبھی بھی جنرل مشرف کی حمایت نہیں کرتا کہ وہ انہوں نے کوئی بہت اچھے اچھے کام کیے. باقی یہ کہ اصل جو فوکس جس چیز کو کرنا چاہیے وہ اس چیز کو کرنا چاہیے کہ ہمارا ملک اختلافات کا متحمل نہیں ہے. اگر مزید ہم نے آپس میں اختلافات کیے چاہے وہ فوج سے ہوں یا کسی سے بھی ہوں تو اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ دشمن اٹھائے گا. قرآن کا موضوع تھا، خیر ہم یہ اپنا جو اب درس قرآن چل رہا ہے اس کو شروع کرتے ہیں. آج ہم نے کون سا پارہ پڑھا ہے؟ چوبیسواں پارہ، چھبیسواں. آج ہم نے چھبیسواں پارہ پڑھا ہے. تو تفسیر تو روزانہ جے ٹی آر میڈیا ہاؤس سے عصر کی نماز کے بعد چل رہی ہے، جے ٹی آر میڈیا ہاؤس سے نا تفسیر قرآن کا جو سیشن ہے وہ عصر کی نماز کے بعد چل رہا ہے. تو میں اس درس میں کوشش کرتا ہوں کہ جو قرآن مجید کے جو اہم موضوعات واقعات رہ گئے ہیں اس کو میں بیان کروں، کیونکہ یہ جو اعتکاف والے لوگ ہیں یہ پکڑائی میں پورے سال، بولو بھائی آپ بولو آئیں گے، وہ تو میں بول رہا ہوں نا نہیں آئیں گے، آپ بھی بولیں گے، آپ بھی بول رہے ہیں کہ نہیں آئیں گے، تو آپ بولو کہ ہم پکڑائی میں آئیں گے، صحیح ہے نا؟ مسجد میں اسی طرح آتے رہیں گے، بیانات اسی طرح سے ہم سنتے رہیں گے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ نہیں آئیں گے، اس لیے میں وہ واقعات سنا دیتا ہوں. آپ اپنے خیال پر عمل کریں اور عمل سے ثابت کریں کہ مولوی صاحب آپ کا خیال کیا تھا، غلط تھا. تو قرآن مجید نے ایک واقعہ جو بہت اہتمام سے بیان کیا ہے وہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا واقعہ ہے، اور کئی جگہ بیان کیا ہے. آج بھی ہم نے وہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شروع کیا، اس واقعے میں بھی بہت اسباق ملتے ہیں، اس لیے میں نے ارادہ کیا تھا کہ آج میں اس واقعے کو بیان کروں گا اور اس سے ملنے والے اسباق. آج 25ویں رات ہے، تاک رات ہے، اگر اللہ نہ کرے کوئی اس گناہ میں مبتلا ہے تو وہ آج کی رات رو رو کے اللہ سے توبہ کرے اور کسی بزرگ سے رابطہ کرے کہ حضرت میرے اندر یہ بیماری ہے تو کسی طرح سے میں اس بیماری سے بچنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ اس عذاب سے میری جان چھوٹ جائے. قرآن نے اس واقعے کی ابتدا یہاں سے کی ہے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے لوط علیہ السلام، جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، اللہ نے آپ کو بھی نبوت دی، تو انہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے اپنے ملک کو چھوڑ دیا. اللہ نے لوط علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا، اس قوم میں جہاں شرک اور بت پرستی تھی، ساتھ ساتھ لڑکوں سے بدفیلی کی بیماری تھی، عادت پڑ گئی تھی ان کو اس برائی کی. لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے صدیوں تک اس کائنات میں یہ جرم نہیں ہوا، لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ بھی کوئی برائی ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت اس کو مانتی نہیں ہے، انسان کو اس طرف اللہ نے رغبت رکھی نہیں ہے، یہ جب تک کوئی باقاعدہ عادت نہ ڈالے بری پڑتی نہیں ہے، یہ خود سے پڑنے والی عادت نہیں ہے. جیسے چرس اور ہیروئن خود سے کوئی نہیں پیتا، جب تک کوئی آپ کو پہلی مرتبہ پیشکش نہیں کرے گا، فضائل نہیں سنائے گا، پہلی مرتبہ پیئیں گے بدبو آئے گی، کھانسی ہوگی، بولیں گے کیا گند پلا دیا، لیکن آہستہ آہستہ اس گند سے طبیعت کیا ہوتی ہے مانوس. شراب بھی ایسے ہی ہے، بدبودار چیز ہے، شرابی کے منہ سے بدبو آتی ہے، لیکن انسان یہ سوچ کے بتکلف پیتا ہے کہ دیکھیں کر کے دیکھیں ہوتا کیا ہے. تو یہ جو لڑکوں سے بدفیلی کا مرض ہے، اللہ نے مرد کی رغبت مرد کی طرف رکھی نہیں، عورت کی طرف رغبت وہ نیچر ہے، وہ فطرت ہے، وہ نیچر ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتی، اور وہ ختم ہوگی تو یہ غلط ہے، تو اللہ نے پیدا کیا نا، وہ تو نیچر کا حصہ ہے. مرد کی طرف لڑکے کی طرف رغبت ہونا یہ نیچر کا حصہ نہیں ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ گندگی ہے. اور یہ بیماری پیدا کیوں ہوتی ہے؟ وہی وجہ جو میں بتاتا رہتا ہوں، شادیوں کا رواج نہیں ہے، بالغ ہو جاتے ہیں، جب خواہش حلال طریقے سے پوری نہیں ہوتی تو کہاں منہ مارتے ہیں. جیسے ایک آدمی کو حلال روٹی نہیں ملے گی کھانے کے لیے تو کچرے میں سے جو ملے گا اٹھا کے کھا لے گا، تو یہی حال ہوتا ہے کہ گند میں منہ مارتا ہے اور پھر اس گندگی کی عادت پڑ جاتی ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بلوغت کے وقت ہی عادت ہوتی ہے اس کی، تو وہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دوسرے نے ان کو خراب کیا ہوتا ہے، کسی دوسرے نے، جس کی عادت خراب ہو چکی ہوتی ہے اس نے خراب کیا ہوتا ہے اس کو. تو ہے یہ یہی کہ جب آپ فطرت سے دور ہٹو گے، نکاح سے دور بھاگو گے، تو گندگی میں اللہ تعالیٰ شیطان کو آپ پہ مسلط کر دے گا اور وہ شیطان آپ کو گندگی میں، بولو بھائی، ڈال دے گا. تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ہا اولائی بناتی، میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے شادی کرو. قوم نہیں ماننے والی تھی، تو اللہ نے اس قوم کو جب تباہ کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی فرشتے آئے نا، فما لبیسا، ابھی ٹھہرے ہی نہیں، انجا بعجلن سمین، بعجلن حنیز، کہیں سمین ہے کہیں حنیز، موٹا بچڑا بنا ہوا سامنے لا کے رکھ دیا. اب دیکھو، میں نے بتایا تھا نا، قرآن کسی بھی واقعے کے کسی بھی پہلو کو بیان کرتا ہے تو بلا وجہ بیان، بھائی اللہ بتا دیتے، فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ان کو بیٹے کی بشارت ہی کافی تھا. جہاں بھی قرآن میں یہ تذکرہ آیا ہے، قرآن نے بچڑے کا ذکر لازمی کیا اور یہ بھی ذکر کیا کہ جلدی سے لائے، فراغ الا اہلہ، گھر والوں پہ ٹوٹ پڑے کہ فوراً لو، فوراً لے کر آؤ، کھانا لے کر آؤ، مہمان آئے ہیں. اور ایک جگہ آتا ہے فلبیسا، فما لبیسا، بھی ٹھہرے ہی نہیں تھے کہ بھنا ہوا بچڑا حاضر. یہ کیوں بتا رہا ہے قرآن؟ ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت بیان کرنے کے لیے کہ سخی آدمی، کھلانے پلانے والا، مہمان سے نام پتہ ایڈریس خیریت بعد میں پوچھتا ہے، پہلے اس کے اکرام کا انتظام، بولو بھائی، پہلے کر. بھائی آئے ہو، اجنبی ہو، دوسرے ملک کے لگ رہے ہو، اس محلے کے تو ہونی، یقیناً سفر کر کے آئے ہو، تھکے ہو گے، بیٹھو، پہلے کھانا کھاؤ، اس کے بعد بات ہوگی کہ کہاں سے آئے اور کدھر جانا ہے. اب یہاں سے مسئلہ کیا ہو گیا؟ خراب. سمجھ میں آنا کیا ہو گیا؟ ختم. بولے ہی کیا بھائی، مہمان بچھڑا، بات ہے یہ. تو آج کل جو مہمان آتے ہیں نا صبح شام، جو بلا وجہ گھنٹی پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو اگر آپ چائے بھی نہ پلائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ آتے ہی آپ کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے اور چائے پینے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہیں آئے، کوئی لوگ ہیں، مسافر لگ رہے ہیں، یہاں کے تو ہیں نہیں. تو خیر، اگر مہمان آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تھکا ہوا ہے یا اس کو بھوک کا ٹائم ہے، کھانے کا ٹائم ہے، ٹائم ویسٹ کرنے نہیں آیا، خون پینے نہیں آیا، تو اس کے اکرام کا تقاضا کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے اس کو، بولو بھائی، کھانا. خود غریب تھے لیکن کھانا بھی کیسا؟ بھنا ہوا بچھڑا. کیا بار بار بکرا نہیں، ارے آپ مرغی سمجھ رہے ہو یار، بچھڑا. سبحان اللہ. تو گائے کا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو بچھڑا بولتے ہیں، چھوٹا سا بچھڑا، پورا صحیح سالم، تندور میں پکا کے سامنے. دمبے تو ہم نے بھنے ہوئے کھائے ہیں، بچھڑا آج تک نہیں دیکھا. تو وہ سامنے رکھ دیا. فلما را ایدیہم لا تصل الیہم، آپ کو بتا، ایک آدمی مسافر بھی ہو، تھکا ہوا بھی ہو، اس کے سامنے تو مسور کی دال بھی آئے گی تو کھانا شروع کر دے گا، لیکن مسافر، تھکے ہوئے، دور سے آئے ہوئے، ان کے سامنے اتنا زبردست بچھڑا جس کو سن کے ہمارے منہ میں پانی آ رہا ہے، تو دیکھنے والے کے منہ میں کیسا پانی آئے گا؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ، ان کا تو ہاتھ اس کے قریب جا ہی نہیں رہا. کیونکہ اگر آپ کا بالفرض پیٹ بھرا ہوا بھی ہوتا ہے تو ایسی چیز میں دو نوالے تو انسان کھا ہی لیتا ہے. یار اتنی محنت سے اتنی زبردست چیز بنائی ہے، دو نوالوں میں تو کچھ نہیں جا رہا، چکھنے میں تو کچھ نہیں جا رہا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ بڑھائے بھی نہیں انہوں نے کہ چلو چیک کیا ہوتا، نہیں گلا نہیں ہے صحیح، مرچیں زیادہ ہیں، ہم نہیں کھا رہے بھائی، یہ ہمارا تو پیٹ بھرا ہوا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا، نہ 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 کچھ نہیں. ہاتھ ادھر ذرا سے بھی حرکت، کیونکہ وہ فرشتے تھے نا، ان کے لیے پتھر تھا، پتھر لا کے رکھ دو کسی پہ، کیا رغبت ہوگی؟ لا تصلوا الیہم، جیکا ہاتھ بڑھ رہے ہیں تو نکی رہوں اوجس منہم خیفا، وحشت ہونے لگی ابراہیم علیہ السلام کو اور ڈر لگنے لگا. کیوں؟ اس میں بھی سبق ملتا ہے، اس لیے کہ عزت دار لوگ جب کسی کے گھر جا کے کھا لیتے ہیں تو اس سے دشمنی، بولو بھائی، نہیں رکھتے. دشمنی رکھنے والا وہی ہوتا ہے کہ جب وہ دشمنی ہے تو پھر آپ کا احسان، بولو بھائی، نہیں لیتا. ان کو ڈر یہ ہوا کہ کچھ بھی نہیں کھا رہے ہیں تو کہیں نقصان پہنچانے تو نہیں آئے. یعنی یہ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ خراب ہے. ہمارے گھر کی چائے بھی نہیں پی رہا کوئی آدمی، ہمارے گھر کا کھانا بھی نہیں کھا رہا، دیکھ بھی نہیں رہا، تو یہ کس کی علامت ہے؟ دشمنی کی. اس سے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کیا پیدا ہوا؟ بولو بھائی. خوف, ڈر گئے, یہ کیا ہو رہا ہے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پیغمبروں کے دل میں بھی خوف پیدا ہوتا ہے مخلوق سے. لوگ کہتے ہیں میں اللہ کے علاوہ کسی نہیں ڈرتا, کتا چھوڑ دو اس کے پیچھے, ہیں اتنا تیز بھاگے گا نا یہ کتا پیچھے اور یہ آگے. تو اسباب جو ہے نا, جو دنیا میں نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں, اس سے ڈرنا یہ انسان کے سلیم التباہ ہونے کی علامت ہے. ہر ایک کو ڈر لگتا ہے, کوئی بھی آئے گا نقصان پہنچانے کی نیت سے تو ہر ایک کو خوف. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا تھا نا, سانپ بن گئی تو خوف زدہ ہو گئے, تو ایسے ابراہیم علیہ السلام کیا ہو گئے؟ خوف زدہ, کوئی نقصان نہ پہنچائیں. تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں, ان کا تقوی سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے ایک دفعہ امام صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے کہیں جا رہے تھے, تو شب برات کا کہیں پٹاخہ پھٹا, وہ بےچارے اچھل گئے ڈر سے. لوگوں نے کہا دیکھو مولوی صاحب کیا ہے, پٹاخے سے ڈر رہے ہیں. تو میں نے کہا مولوی صاحب ہے بھائی, وہ انسان ہے, وہ کوئی, وہ تو کوئی بھی ہوتا تو ڈرتا ہے بھائی. نہیں کس کو, نہیں نہیں چھوڑا پھر وہ. تو خوف زدہ ہوئے, جب فرشتوں نے دیکھا کہ یہ خوف زدہ ہو رہے ہیں تو فرشتوں نے بتایا لا تخف, ڈرے مت, انا مبشروں کا بھی غلام علیم, ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, انسان نہیں ہے. ہمارے سامنے اس میں تکہ مسالہ لگا دو, بریانی مسالہ لگا دو, ہمارے لیے کیا یہ پتھر ہے, کوئی فرق ہی نہیں ہمارے لیے. ہم تو فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے ہیں. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے, ان کو نہیں پتا چلا. ہم فرشتے, اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. تو بتایا کہ ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں, بغلام علیم, ایک علم والا بیٹا, یعنی اسحاق علیہ السلام بیٹا پیدا ہوگا علیم, علم والا. جب حضرت اسماعیل کی بشارت ملی تو کہا کہ حلیم, بردبار پیدا ہوگا. اسحاق علیہ السلام کی بشارت ملی تو کہا علیم, علم والا پیدا ہوگا. اس سے پتا چلتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہے بنی اسرائیل, اس میں علم, بولو بھائی, زیادہ ہے. دنیا کا علم, یہ جو قرآن میں جو ہے نا علم کا اطلاق دنیاوی علوم پر بھی کیا گیا ہے. جیسے آتا ہے نا یوسف علیہ السلام نے کہا انی حفیظ علیم, میں علم والا ہوں, تو وہاں علم سے مراد کیا ہے؟ اکنامکس کا علم, معیشت کا علم. تو علم والا بیٹا پیدا ہوگا. تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں علم زیادہ چلا ہے, اور اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے صحابہ کرام اور روحانی اولاد میں ہم ہیں, ان کے پاس حلم زیادہ ہے. حلم کہتے ہیں بردباری, برداشت. اسماعیل علیہ السلام کی بردباری کیا تھی؟ ذبح ہونے کے لیے لٹایا, لیٹ گئے. کیا مطلب؟ اس امت میں قربانی کا جذبہ زیادہ ہے. افلاطونیاں, بقراتیاں یہودیوں کے پاس زیادہ ہیں. قربانی کا جذبہ کس کے پاس زیادہ ہے؟ اس امت کے پاس. یہ امت آج تک بچی ہوئی ہے قربانی کے جذبے سے, سمجھ رہے ہو؟ اس امت نے اللہ کے لیے قربانیاں, آج بھی دیکھ لو رمضان میں اتنی گرمیوں کے روزے میں جو امت روزے رکھ رہی ہے, یہودی رکھتے ہیں, عیسائی رکھتے ہیں, اتنی لمبی لمبی تراوی کی نمازیں, کتنی لمبی لمبی نمازیں, اور پھر میدان جہاد میں جو قربانیاں یہ امت دیتی ہے وہ بھی کسی اور کے حصے میں نہیں آتی. آج بھی دنیا میں دیکھ لو, اسرائیل میں دیکھ لو, فلسطینی کیسی قربانیاں دے رہے ہیں. کس قدر عرصہ ہو گیا ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے, لڑتے. اتنی قربانی دنیا کی کوئی قوم نہیں دے سکتی بھائی, ہر جگہ آپ دیکھ لو. تو یہ جو قوم ہے نا, اللہ نے بشارت دے دی کہ اے ابراہیم حلم بھی ہوگا تیری اولاد میں اور علم بھی. تو علم والا جو سلسلہ تھا وہ نبوت اللہ نے ختم کر دی حضرت عیسیٰ پہ, اب حلم والا جو سلسلہ ہے جو نبی کے ذریعے آیا ہے وہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم حاصل نہ کریں, علم کی اپنی اہمیت ہے. میں تو ایک ہائی لائٹ کر رہا ہوں جو الگ الگ صفات کو اللہ نے ہائی لائٹ. یہودیوں میں قربانی کا جذبہ نہیں ہے, صحابہ نے قربانیاں دی نبی کے لیے, بنی اسرائیل نے قربانیاں, بولو بھائی, نہیں دی. آج جو ہم نے جو سورہ فتح پڑھی ہے اس میں اللہ نے صحابہ کرام کی صفات بیان کی ہیں. ہم جو پڑھتے آ رہے ہیں اتنا عرصہ سے, بنی اسرائیل کی کیسی نالائقیاں, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا, بنی اسرائیل نے یہ کیا, لیکن جہاں قرآن میں صحابہ کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ نے ان کی نالائقیوں کو بیان نہیں کیا. فرمایا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار، محمد کے ساتھ جو لوگ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کفار پہ اسلام دشمنوں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، اس میں سارے صحابہ داخل ہیں، حضرت معاویہ بھی اس میں داخل ہیں. جو شخص یوٹیوب پہ بیٹھ کے حضرت معاویہ کے خلاف کلپ بازی کرتا ہے وہ قرآن مجید کی ان آیات کا منکر ہے. ممکن ہے وہ یہ کہہ سکے کہ یہ پہلے نازل ہوئی ہیں، بالفرض حضرت معاویہ بعد میں، تو قرآن نے جو جنت کی خوشخبری دی ہے نا نبی کی معیت کی بیس پہ دی ہے، والذین معہ، چاہے وہ اب ہو ساتھ میں یا بعد میں، کیونکہ کلپ بازی تو چل رہی ہے نا، ایک کلپ بولوں گا اس کے خلاف کلپ آئے گا، تو ہم کلپوں کے جواب میں کلپ کلپ ہی ہوتا رہتا ہے. اب میں سوچ رہا ہوں وہ کلپ جو ہوتے ہیں نا اخبار میں لگانے والے، بہت سارے کلپ کے ڈبے لا کے یہاں رکھ لوں بھائی، جس کو کلپ چاہیے یہاں سے اٹھا کے لے جائے. ایسے ایسے بیہودہ بیہودہ کلپ میرے بیانات کے آ رہے ہیں، اس پہ فحش تصاویر لگی ہوئی ہیں اور پتہ نہیں کیسے کیسے نام رکھے ہوئے ہیں لوگوں کے. ابھی اس کلپ کو بھی ہم نے، میری تیسری شادی کیسے ہوئی، اس پہ کلپ ہے. اڑے میں نے جب عنوان دیکھا میں حیران، میں نے کہا یہ کیا یار، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا میری کیسے ہوئی. جب میں نے پڑھا تو بالکل ویسے ہی ہوئی تھی جیسے اس میں بیان تھا. تو اس پہ کلپ بنانے کی تو نجی بات ہے یار، ایک آدمی بیٹھ کے بات کر لیتا ہے، اس پہ کلپ بنا کے پوری دنیا میں پھیلانے کی کیا ضرورت تھی. خیر اس پہ اللہ کی شکر ہے پازیٹو کمنٹ زیادہ ہیں، لیکن اللہ کا واسطہ وہ میں نے کلپ نہیں بنایا بھائی، نہ میرے چینل سے وہ کلپ گیا ہے. بس لوگ کوئی بھی چیز، اس پہ بھی کلپ آ گیا ہے. میں نے اس دن مذاق میں ایک بات کہہ دی تھی کہ قاری خلیل الرحمان صاحب جو اہل حدیث عالم تھے، ہم نے ان کی حمایت کی، وہ اگلے دن بہن بھائیوں کی طرح مل رہے ہیں جا کے، یار ہیں وہ عامر لیاقت صاحب سے گلے مل رہے ہیں یار. یہ تو یہ ایک ایسی غیر سنجیدہ گفتگو تھی، اس پہ بھی کلپ آ گیا ہے. تو انہوں نے اگر ملاقات کی ہے عامر لیاقت صاحب سے تو اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. بعض علماء کہتے ہیں بہت اچھا کیا کہ لڑکے کرنا کیا ہے بھائی، ایک چینل ملا ہوا ہے ان کو اپنی بات نشر کرنے کے لیے، تو اگر ان کو موقع مل رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ معافی بھی مانگ لی ہے تو اچھی بات ہے. اگر معافی مانگ کے دوبارہ آپس میں جوڑ توڑ ہو گیا ہے تو صحیح ہے نا، جوڑ توڑ، سنگے مڑوڑ، سینی ہتوڑے، کشمش پکوڑے، پشتو میں یہ ایسے ہی تھوڑی مشہور ہے. تو لیکن وہ ایسی بات تھی مذاق کی. اب کلپ میں نہیں پتا چلتا کہ یہ مذاق ہے یا سنجیدہ ہے، صحیح ہے نا، وہ تو پیچھے پوری بات آ رہی ہوتی ہے، بول تو ایک غیر سنجیدہ سی ایک بات تھی یار، وہ کر لیا تو اس کو کلپ بنا دیا. تو مجھے قاری خلیل الرحمان کے دوبارہ ٹی وی میں آنے پہ کوئی اعتراض، بولو بھائی، نہیں ہے. خیر نہ اعتراض ہے نہ نہیں اعتراض ہے، یہ میرا ٹاپک ہی نہیں ہے اصل بات یہ، نہ مجھے اعتراض ہے اور نہ نہیں اعتراض، کیونکہ اس پہ پھر لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں کیوں اعتراض نہیں ہے بھائی، کیوں نہیں ہے. تو بھائی نہ نہیں ہے نہ ہے، ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. وہ کہہ رہے معافی مانگ لی تو ٹھیک ہے، مانگ لی تو ٹھیک ہے نا، معافی مانگ لی تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے ان کے خیال میں، تو ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں یہ کلپ بازی کو تھوڑا سا کنٹرول کریں، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. تو اس کے لیے ابھی کچھ دیکھیں گے قانون سازی کی کیا کرنا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا بات چلی تھی یار، کہاں سے کہاں نکلتی ہے. تو فرشتوں نے، ہاں حلیم، تو حلم والی صفت کہاں آئی ہے. میں عرض کر رہا تھا دیکھو صحابہ کرام کو اللہ نے کیا خوشخبری دی، والذین معہ، وہ لوگ جو محمد کے ساتھ ہیں، کوئی بھی ہو. حضرت معاویہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے، جب نبی دنیا سے گئے ہیں اس وقت حضرت معاویہ سے ناراض نہیں تھے، اور اس وقت حضرت معاویہ کا شمار صحابہ کرام میں ہوتا تھا. لہذا ان سے اگر غلطی ہوئی ہے، کوئی کوتاہی ہوئی ہے، تو میں اور آپ کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ ہم ممبر پہ بیٹھ کے ان کو برا بلا کہیں اور ان کو غلط کہیں. غلط کا مطلب گناہگار کہیں. غلط بہی مانا کہ حضرت علی کے خلاف ان کا خروج ہماری رائے میں درست نہیں تھا. جمہور کا یہی مذہب ہے کہ اجتہادی غلطی تھی، وہ اس غلطی میں اپنے آپ کو درست سمجھتے تھے، مگر وہ تھی بہرحال غلطی. لیکن اس کے باوجود ہمیں ان کو گناہگار کہنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی کی معیت میں رہ کے انہوں نے جہاد کیا ہے، اور نبی کی معیت میں رہ کے انہوں نے جو خدمات کی ہیں، خود نبی کی معیت ہی ایک بہت بڑی عبادت ہے اور معمولی نہیں ہے. حضرت عمر نے ان کو گورنر بنایا، حضرت ابو بکر نے ان کو گورنر بنایا. ممکن ہے کوئی یہ کلپ بازی کرے کہے کہ نبی کی معیت تو بنی اسرائیل کو بھی حاصل تھی جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے، کیونکہ نکالتے رہتے ہیں نا وہ کچھ نہ کچھ. تو یاد رکھو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کی قرآن نے ایسی تعریف نہیں کی ہے. کس کی تعریف کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی. اور اس کی ایک عقلی لاجک بھی ہے، نبی کے بعد کوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو آپ کو جو ساتھی دیے گئے، جو آپ کے دین کے امین ہیں، وہ بڑے خاندانی قسم کے ساتھی دیے گئے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ وہ بہت اونچے طبقے کے, کیونکہ اب انہوں ہی نے آپ کے دین کو آگے پہنچانا ہے. جبکہ حضرت موسیٰ کے بارے میں اللہ کو معلوم تھا کہ یہ آخری نبی نہیں ہے, ان کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا. تو ہمارے نبی کے لیے جو ساتھی ہیں وہ سلیکٹڈ ہیں, ان کے سلیکشن بھی قرآن میں ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. اللہ نے تورات اور انجیل میں پہلے سے لکھ دیا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کے ساتھی معمولی ساتھی, بولو بھائی, نہیں ہوں گے. یا تو آپ حضرت معاویہ کو نبی کے ساتھیوں میں سے خارج کر دو. جب تک آپ ان کو نبی کا ساتھی مانو گے, مومن مانو گے, تو آپ کو قرآن کی آیت ان پر منطبق کرنی پڑے گی کہ مثلہم فی التوراۃ, کہ تورات میں بھی اللہ نے ان کی خصوصیات بیان کی, وہ مثلہم فی الانجیل, انجیل میں بھی اللہ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ آخری نبی کی علامات کیا ہیں, کہ اس کے ساتھی ایسے ہوں گے. تو یہ آج پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہا. چند نوجوان لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بیٹھ بیٹھ کے کلپ بنا رہے ہیں اور لوگ بیٹھ بیٹھ کے ان کی باتوں میں. یہ قیامت کی علامات ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ علماء کم ہوتے چلے جائیں گے اور لوگ جہلا کو اپنا رئیس بنا لیں گے. فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اسی طرح میں نے کسی کے بارے میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ ان کے دور میں جھوٹ بولا گیا, تو گویا صحابہ سے بھی. تو ایک صاحب نے اس پہ لمبے چوڑے کلپ بنایا کہ وہ تابعین نے جھوٹ بولا ہے. تو صحابہ کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ کے دور کا مطلب کہ تابعین. یاد رکھو, جب کوئی یہ کہنا چاہتا ہے نا کہ تابعین نے کے دور میں جھوٹ بولا گیا, تو وہ تابعین کا دور کہے گا, وہ صحابہ کا دور نہیں کہے گا. وہ تابعین کا دور کہے گا, وہ صحابہ کا دور نہیں کہے گا. تو اس لیے کہنے کو بڑی لمبی لمبی باتیں کی جا سکتی ہیں, لمبے لمبے چوڑے کلپ تیار کیے جا سکتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں بات مختصر ہونی چاہیے اور ٹو دا پوائنٹ ہونی چاہیے. یہ آپ کہیں کہ بھائی نبی کے دور میں اگر وہ صحابہ کا دور بولنا چاہتے, یعنی صحابی نے جھوٹ بولا ہے, تو وہ یوں کہتے کہ نبی کے دور میں جھوٹ بولا گیا ہے. ایسا نہیں ہے. جب کوئی یہ کہنا چاہتا ہے نا کہ صحابی نے بھی جھوٹ بولا ہے, تو وہ کیا کہے گا؟ صحابہ کے دور میں جھوٹ بولا گیا ہے. تو یہ الفاظ ہیں. پھر بھی یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, ہمیں کسی کی شخصیتوں سے بحث نہیں ہے. جو تھے دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کی مغفرت کرے. اور میری غلطی یہ ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی اس طرح کے ٹاپک کو لوگ اس طرح سے پکڑ کے پورے پورے بیانات کی بنیاد اس پہ قائم کر سکتے ہیں. وہ ایک دتیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے بشارت دی کہ کیا ہوگا بیٹا؟ علیم ہوگا. وہ اسحاق علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو بوڑھی زوجہ تھی نا, وہ دروازے کے کنارے پہ کھڑے ہوئے باتیں سن رہی تھی. اس لیے نہیں کہ تجسس, اس لیے کہ ان کو بھی ڈر تھا نا کہ پتہ نہیں کون مہمان آئے ہیں, میرے شوہر کی ظاہر ہے دشمنیاں بھی ہیں, کوئی نقصان نہ پہنچا دے. تو وہ دیکھ رہی تھی کہ کیا مسئلہ ہے. تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا کہ ہم خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کو بیٹا ملے گا, تو قرآن کہتا ہے فسکت وجہا, وہ بڑھیا نے نا ایسے ماتھا ٹھنکا کہ ہائے ناس, یا ویلتا, ہائے بدبختی, الید و انا عجوز, میرے بچہ ہوگا, میں بڈھی, وہادا بالی شیخا, اور یہ میرا میاں, اس کو دیکھو کیسے حضرت ابراہیم کی طرف ہادا اشارے کے وقت بولا جاتا ہے, کیسے اشارہ کیا ہوگا نا, یہ میرا میاں کیا ہے, یہ بھی تو بوڑھا ہو گیا. کوئی عورت اپنے میاں کو بول دے بوڑھا, اس کو کتنا غصہ آئے گا نا. تو کہنے لگی میں, میرے بچہ ہوگا, میں کیا ہوں, بڑھیا, وہادا بالی. دیکھو اشارہ کیوں کیا, وہ یوں کہتی نا میرا میاں تو بوڑھا ہے, تو ممکن ہے کنفیوژن ہو جاتی. کہہ رہی یہ والا, اس کی بات کر رہے ہو, یہ میرا میاں, یہ والا, تو یہ میاں کو تو دیکھو یہ کیا ہے, یہ بھی بوڑھا ہو گیا, اس کے بال دیکھو سر کے سفید ہو گئے. تو فرشتوں نے کیا کہا, اعتراض کا جواب نہیں دیا کہ ہاں یہ تو ہمیں بھی اشکال ہو رہا ہے, ہمیں بھی اشکال تو ہو رہا ہے. اب میں ہم اللہ سے دوبارہ پوچھتے ہیں کہ اللہ صحیح جگہ بھیجا ہے, انہیں کو خوشخبری دینی تھی, کہیں غلط تو نہیں چلے گئے. دوبارہ سے فرشتوں نے کیا کہا, کذالک, اسی طرح ہوگا. ٹھیک ہے نا, اب یہ تمہارا مسئلہ ہے, بوڑھے ہو جوان ہو, یہ تمہارا ہیڈیک ہے, یہ ہمارا ہیڈیک. ہمیں تو اللہ نے جو پیغام دے کے بھیجا, ہم تو بھائی وہ پارسل کرنے کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا, اللہ کا پیغام تھا, وہ آپ کو ہم نے پارسل کیا, اب آپ کی مرضی. ہاں اتنی تسلی ضرور دی, اتا جبین امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اے اہل بیت اللہ کی تم پر جو خصوصی رحمتیں ہیں, تمہیں شرک کے ماحول میں اللہ نے توحید کی توفیق دے دی, اس پہ تمہیں تعجب نہیں ہوا ہے بھائی؟ آگ میں جلنے سے اللہ نے بچا لیا. ان بڑھیا سے کہتے حضرت ابراہیم کی زوجہ سے کہ تمہارے میاں کو پبلک نے ڈال دیا تھا آگ میں, اللہ نے بچا لیا, اس پہ تعجب نہیں ہوا. تو یہ تو اللہ کی اتنی بڑی بڑی رحمتیں ہیں, تو ایک اور رحمت صحیح, اس میں تعجب کی بات کیسی. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اور تمہارا بنیادی مقصد کیا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ ہم آئے ہیں قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے, ہم آئے ہیں قوم لوط کو, اصل مشن ہمارا یہ ہے. قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو قوم لوط پہ ترس آیا, کیوں؟ ان ابراہیم الاواہن حلیم, بڑے بردبار اور نرم خو تھے ابراہیم, اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. تو اب قرآن کی تعبیر دیکھیں, ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں, مقصد یہ تھا کہ فرشتے کسی طرح یہ ارادہ ترک کر کے چلے جائیں. تو انسان کہتا ہے نا بھائی اس میں تو وہ بھی ہیں ایمان والے, تو سب ہلاک ہو جائیں گے, مقصد کیا تھا کہ وہ اپنا ارادہ بدل دیں. تو قرآن کے الفاظ دیکھیں, یجادلنا فی قوم لوط, ابراہیم ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے, لڑائی کرنے لگے, جھگڑنے لگے. حالانکہ پیغمبر کبھی اللہ سے جھگڑتے, یعنی کیا مطلب, ایسی لجاجت کرنے لگے جیسے ہم کسی دیکھتے ہیں نا, کوئی بھکاری آ کے ہم سے کوئی چیز مانگتا ہے تو ایسے لجاجت سے پیچھے پڑتا ہے, ہم کہتے ہیں بھائی تو لڑ کیوں رہا ہے, کہتے ہیں نا. تو بعض دفعہ بہت زیادہ عاجزی, انکساری اور کسی کے پیچھے پڑنے کو بھی مجادلہ سے, بحث مباحثے سے تعبیر کیا جاتا ہے, حالانکہ وہ بحث نہیں ہوتی. تو یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ ایسے اللہ سے مانگ رہے تھے کہ گویا اللہ سے کیا کر رہے ہوں, بحث کر رہے ہوں. تو اللہ نے فرمایا ابراہیم اعرض عن هذا, اس بحث کو کیا کر, چھوڑ دے, اس بحث کو چھوڑ دے. انہ قد جاء امر ربک, تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے, یہ فیصلہ ٹلنے والا نہیں ہے. نحن اعلم بمن فیہا, ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ اس قوم میں کون ہے اور کون نہیں ہے, کس کو بچانا ہے کس کو ہلاک کرنا ہے, یہ ہم پہلے سے جانتے ہیں. حالانکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتا تھا, اللہ جانتے ہیں, لیکن ابراہیم علیہ السلام چاہتے کیا تھے کہ یہ عذاب ٹل جائے. کیوں؟ تو پھر وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس گئے, وہاں بھی ایسے ہی خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں. جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ہیں تو لوط علیہ السلام نے دیکھتے ہی کہہ دیا, وہ سمجھے کہ یہ انسان ہے, خوبصورت لڑکے ہیں, کہنے لگے ہذا یوم نصیب, آج کا دن بہت برا دن ہے, بڑا سخت دن ہے. لوگ تو مہمان کے آنے سے خوش ہوتے ہیں نا, خاص طور پیغمبر, لیکن قوم کیسی بدفعلی کی عادی تھی کہ کوئی بھی خوبصورت نوجوان لڑکا جاتا اس علاقے میں, لوگ اس سے بدکاری کی کوشش. یہ جس کو یہ گندی بیماری لگ جائے نا, اسے کوئی بھی نوجوان نظر آئے وہ اس پر گندی نگاہیں ضرور ڈالتا ہے, یہی گند اس عمل کے گندے ہونے کے لیے کافی ہے. لوط علیہ السلام کہنے لگے آج کا دن مجھ پہ بہت بھاری ہے. لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافر تھی, اس نے لوگوں کو جا کے پیسوں کی لالچ میں کہ مجھے کمیشن ملے گا, پیسے ملیں گے, لوگوں کو جا کے بتا دیا, مخبری کر دی کہ میرے گھر میں کچھ خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہوئے. قرآن کہتا ہے وجاء اہل المدینۃ یستبشرون, شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے. لوط علیہ السلام, پیغمبر جو ہے نا مہمانوں کے معاملے میں بہت غیرت مند ہوتے ہیں, ہر غیرت مند آدمی مہمان کی بے عزتی برداشت نہیں کرتا. میں نے سنا کہ وزیرستان میں ایسا ہوتا ہے, ایک ہمارے شاگرد تھے وزیرستان کے, وہ بتا رہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی قاتل ہو نا جس کو ہم تلاش کر رہے ہوں, پکڑائی میں آئے تو ماریں گے, اگر وہ بھاگ کے ہمارے گھر میں آ کے پناہ لے لے نا, تو جب تک ہمارے گیٹ کے اندر ہوگا ہم اس کو نہیں مارتے ہیں بھائی, کیونکہ اس نے کیا کیا ہوا ہے, بنا لیا, باہر نکلے گا گولی مار دیں گے, ہمارے گیٹ کے اندر ہے تو ابھی. یہ بڑی غیرت کی بات ہے کہ بھائی جب ہماری چھاؤں میں آیا ہے تو پھر ہم اپنے گھر میں, یعنی کوئی معصوم دم کوئی ایسا نہیں ہوتا جس کا خون معصوم ہو جائے, سوری خون معصوم کہہ رہا ہوں, جس کا خون حلال ہو جائے, ایسا ہمارے گھر میں نہیں ہوتا. تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام, ظاہر ہے پیغمبر سے زیادہ کون غیرت مند ہوتا ہے, ان کو یہ تھا کہ میری عزت ہے, یہ مہمان کس کی عزت ہیں, میری عزت ہے. تو جب ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں اور یہ سب چیزیں پہلے سے جانتے ہیں, وہ تو سمجھ رہے ہیں ان نون پرسن ہے, مسافر جیسے کسی کے گھر میں رات کو پناہ لے لیتا ہے, تو یہ بھی آ گئے. تو شہر والوں جب جمع ہو گئے نا, ان کے گھر کے باہر گھیراؤ کر لیا, کیسے بدبخت لوگ تھے آپ دیکھو. جب گھیراؤ کیا تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ ہا اولائی غیفی فلا تفزحون, یہ میرے مہمان ہیں, ان کو ذلیل, مجھے ذلیل مت کرو, کیونکہ ان کی ذلت کس کی ذلت ہے, دیکھو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے مہمان کی عزت, مہمان کا بولو بھائی اکرام. غیرت مند لوگ کرتے ہیں مہمان کا اکرام, کہ اس کی بےزتی کر دینا گھر دیوار لے جا کے, جب تک ہمارے گھر میں ہے بےزتی پر کیا ہے پابندی ہے. تو فلا تفزہون, مجھے ذلیل مت کرو. تو وہ کیا کہتے ہیں قوم جواب میں, اولم ننہک عن العالمین, ہم نے کہا نہیں تھا کہ آپ اپنے گھر میں کسی کو گھسنے مت دو. آپ کو جب ہماری عادت کا پتہ ہے تو آپ کو ان کو گھر میں داخل ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. لوط علیہ السلام نے کہا ہا اولائی بناتی, یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں, ان سے نکاح کر کے اپنی خواہش کو پورا کرو. تو قوم جواب میں کیا کہتی ہے, ما لنا فی بناتی کا من حق, ہمیں عورت میں کوئی رغبت. یہ بھی اس گناہ کی سزا ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا اس میں رغبت بولو بھائی ختم ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک عذاب ہے. تو لوط علیہ السلام اب کیا کہہ رہے ہیں, لو ان لی بکم قوتن او آوی الی رکن شدید, کاش میرے بازوؤں میں قوت ہوتی تم سے مقابلہ کرتا میں, یا میرا کوئی قبیلہ ہوتا جس کو بلاتا اور میری مدد کرتا, کیونکہ کمزور قبیلہ تھا لوط علیہ السلام کا. کاش کوئی قبیلہ ہوتا جو اس موقع پر میری. اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان اپنے جیسوں انسانوں سے مدد مانگنا یہ توکل کے خلاف بولو بھائی نہیں ہے. اللہ کو بھی یاد کیا اور ساتھ ساتھ قبیلے کو بھی کہ وہ ہوتے تو شاید میری مدد کرتے. کوئی بھی نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. قرآن کے الفاظ دیکھو, لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی عمر کی قسم کہ وہ نشے میں ڈوبے ہوئے تھے, انہیں پیغمبر کے اس قسم پرسی کا ذرہ برابر بھی ترس نہیں آ رہا تھا. جب اتنی قسم پرسی دیکھی نا فرشتوں نے لوط علیہ, پہلے نہیں بتایا, اللہ بھی تو آزماتے ہیں نا اپنے بندوں کو. جب یہ قسم پرسی دیکھی ہے تو فرشتوں نے کہہ دیا, یا لوط انا رسول ربک, اے لوط ہم انسان نہیں ہیں, ہم رب کے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک, پہلا تو تسلی کا جملہ یہ کہ یہ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتے. ہم تک تو پہنچنا دور کی بات, یہ ادھر آ ہی نہیں سکتے. بہت طاقتور فرشتے ہیں ہم, بہت طاقتور, یہاں پہنچ نہیں سکتے. اب کرنا کیا ہے, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہے آپ نے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ, آپ کے اہل میں جتنے لوگ ہیں رشتے دار یا جو بھی ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کو لے کے راتوں رات یہاں سے چپکے سے نکل جائیں. بڑا آسان ہو رہا ہے لڑکیوں سے دوستی لگانا, زنا کرنا, ہوٹلوں میں لے جانا, بڑا آسان ہو رہا ہے. یہ آسان اس لیے نہیں ہو رہا کہ اللہ آپ سے خوش ہے, بلکہ اللہ پکڑنے کا ارادہ رکھتا ہے. جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پہلے بدکاری کرتی تھی, مشکلات ہوتی تھی ان کو, اب کیا ہوا کہ ان کے لیے بدکاری کو آسان کر دیا. خوبصورت لڑکے آ گئے, وہ خوش ہو رہے, اب تو بڑا آسان ہے. تو وہ آسان نہیں تھا, اب ان کے لیے عذاب کی بولو بھائی تیاری. تو گناہ کا آسان ہونا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے, اور یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ آپ مزے اڑائیں, بلکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ دل بھر کے اڑا لو تاکہ اللہ عذاب سخت سخت سے سخت عذاب میں پھر آپ کو پکڑے. تو اس لیے اللہ سے یہی دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں گناہ کا موقع نہ دے, ہمیں موقع ہی نہ دے گناہ کا, اور ایسی جگہوں پہ بھی نہ جاؤ جہاں آپ کے گناہ کا دل میں خیالات پیدا ہوں. ایک آدمی نے فلم دیکھنے سے توبہ کی, سینما گھر میں عادت تھی, وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں میرا دل چاہتا ہے گھس جاؤں سینما میں. میں نے کہا جب تم نے توبہ کر لی ہے تو اس گلی سے گزرتے کیوں, اس ایریے سے گزرتے کیوں, راستہ بدل کے کیوں نہیں چلے جاتے, گزر بھی وہیں سے رہے ہیں. تو ظاہر ہے پھر تو شیطان خواہش پیدا کرے گا, چرس چھوڑ دی, ہیروئن چھوڑ دی, بیٹھ انہیں دوستوں میں رہے جو چرسی ہیں, پھر خیال پیدا ہوگا. زنا سے توبہ کر لی لیکن لڑکیوں کے نمبر ڈیلیٹ نہیں کیے, گپیں اسی طرح لگ رہی ہیں, فلمیں اسی طرح بےہودہ دیکھی جا رہی ہیں, پھر گناہ کے خیالات پیدا ہوں گے. تو توبہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ان تمام متعلقات کو ختم کر دیں. میرے پاس لوگوں کی کال آتی ہے نا, میری ناجائز دوستی تھی, میں کہتا ہوں اس لڑکی کا نمبر بھی ڈیلیٹ کر دو, نمبر بلاک کر دو, پھر بھی اگر نہ موبائل توڑ کے پھینک دو, یہ موبائل تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا قیامت کے دن. انسان نے پوری زندگی موبائلوں کے بغیر ہی زندگی گزاری, آج تک کوئی اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکو گے یا روٹی نہیں ملے گی تمہیں کھانے کو. یہ چیزیں جہاں انسان کے لیے بہت مفید ہیں وہاں بہت زیادہ نقصان دہ بھی ہیں. کوئی بھی چیز جو زنا کے قریب لے کر جا رہی ہے اس چیز سے میرے بھائی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. اللہ تعالی ہم سب کو صدقے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج تاخرات ہے, راتوں کو اٹھ کے اللہ سے خوب معافی مانگے اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اور یہ بھی اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں پورے سال گناہوں سے بچنے پر استقامت نصیب فرمائے. اصل دعا یہ جو لیلۃ القدر کی دعا ہے نا, اللہم انک عفوٌ تحب العفو فاعف عنا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ تو سراپا معافی ہے, معافی کو پسند کرتا ہے تو ہمیں معاف کر دے. تو معافی کس چیز سے ہوتی ہے؟ غلطیوں سے, گناہ سے ہوتی ہے نا. اب گناہ سے تو ندامت ہے نہیں اور چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے, اور اللہ سے کہہ رہے معاف کر دے. تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کوئی آدمی اپنے ابا اس کو کہ لیں جا پانی لے کر آؤ, کہہ رہے میں نہیں لے کر آ رہا. ابا کو غصہ آیا, ابا نے ایک تھپڑ لگا جا, آپ کہہ رہے ابا سوری معاف کر دیں. ابا کہہ رہے چل بھائی جا لے آ پانی, کہہ رہے ملاؤں گا تو بھی نہیں میں, بس ابا آپ سے سوری, کیونکہ آپ سوری کو پسند کرتے ہیں میں بھی سوری کر رہا ہوں آپ سے. ابا آپ سوری کو پسند کرتے ہیں لہٰذا میں آپ سے کیا کر رہا ہوں سوری. ابا بڑے خوش ہو, چلو بھائی اب لے کر آؤ, نہیں لاؤں گا تو بھی نہیں. تو ہماری بھی توبہ ایسا ہی ہے, اے اللہ میں نے بڑے بڑے گناہ کیے, میں نے فلمیں دیکھی, میں نے یہ کیا, میں نے لڑکیوں سے ناجائز دوستیاں لگائیں, میں نے شراب پی, میں نے معاذ اللہ اللہ نہ کرے کہ یہ کر لیا میں نے, معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آئندہ کے لیے توبہ کر لے. ارادہ تو ہے دل میں اسی وقت ہوتا ہے کہ وہ پھر ابھی کروا لو 27ویں رات میں 25ویں رات میں, پھر عید کے بعد دوبارہ سے روٹین, تو یہ نہیں ہوتا بھائی. تو اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کریں, اللہ آئندہ نہیں کروں گا, اور یہ بھی مانگے اللہ بچنے کی توفیق دے دے, اسی پہ گڑ گڑا لیں. تو خود بھی ہمت کریں اور اللہ سے بھی مانگے تو پھر کام بنے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بعد نماز ظہر جناب عبد الماجید حنفی صاحب دامت برکات مصلاحی بیان فرمائیں گے کل بروز اتوار 27ویں رات کو. نوٹ کر لیں میرا یہاں بیان نہیں ہوگا, 27ویں رات کو میرا اس مسجد میں بیان نہیں ہوگا, میرا جے ٹی آر میڈیا ہاؤس سے بیان ہوگا 11 بجے. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں. کہاں ہوگا بیان تو وہ میں آپ کو جگہ بتا دوں گا. ڈائریکٹ براہ راست سننا ہے تو آپ لوگ وہاں اپنی ذمہ داری پہ پہنچ جائیے گا. جامعہ تو رشید کی طرف سے وہ انتظام کیا گیا ہے, جامعہ میں نہیں کہیں اور. تو 27ویں رات کو پورا ٹائم کیا ہے ایگزیکٹ وہ میں بعد میں اناؤنس کر دیا جائے گا. تو وہ جو اعتکاف والے ہیں وہ یہاں سے چاہے وہ ویسے سن لیں نیٹ پہ, اور جو اعتکاف میں نہیں ہے تو وہ وہیں لوکیشن بتا دی جائے گی, وہیں پہنچ جائیں یا پھر اس پہ سن لیں. اصل تو یہ کہ براہ راست بیٹھ کے بیان سننا چاہیے, اس کی جو برکتیں ہیں وہ انٹرنیٹ یا فیس بک پہ وہ تو ایک دوسرے درجے میں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر وہ انتظامیہ سے ہم کہتے ہیں 27ویں کو یہاں کسی اور عالم کا بیان کروا لیں تاکہ اعتکاف والے مرحوم نہ ہوں. ایک تو ہوتا ہے نا محروم, ایک تو بالکل ہی مرحوم. تو 27ویں رات کو کہیں ایسا نہ ہو غم سے مرحوم ہی ہو جائیں. دیکھ لیں گے یہ بھی, اگر کوئی ایسا کنیکشن ہوئی تو ٹھیک ہے. وہ جامعہ کی طرف سے گن پوائنٹ پہ حکم ہے. جامعہ والوں نے مجھے کہا تھا کہ روزانہ وہاں کرنا ہے ادھر, تو میں نے کہا روزانہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مجبوری ہے. پھر انہوں نے مجبوری دیکھی تو انہوں نے کہا پھر ایک دن دینا, 27ویں کا ہوگا تو پھر وہ تراوی تو میں خود پڑھا رہا ہوں تو میں کہاں جا سکتا ہوں. اچھا چلو ہم دیکھتے ہیں کوئی مولانا صاحب, آپ لوگ بھی سوچیں کوئی اچھے اچھے مولانا نکال کے لائیں. ٹھیک ہے مولانا طارق امیل صاحب آ جائیں تو کیا ہی بات ہے, وہ نہیں آئیں گے بھائی, ان کے پاس کہاں ٹائم ہے. وہ آ جائیں تو پھر تو میں خود بھی نہیں جاؤں گا, میں بھی انہیں کا بیان سنوں گا بیٹھ کے. تو دیکھتے ہیں کوئی انتظام ہو جائے. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/MuftiTariqMasood کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.